मंगल 5 दिसंबर के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाजे की हतमी समाअत शुरू कर दी। तनाजा निमट जाने के इम्कानात किस कदर हैं? तजियाकार,
हम उससे आगे निकल आए हैं। फैसला जो भी आए उससे ये मामला सुलझने नहीं वाला।
तफसीलन बाबरी मस्जिद का ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد اور رام مندر کے مقدمے کی حتمی سماعت آج سے شروع کر دی ہے۔ عدالت عظمیٰ کا ایک بینچ اس پیچیدہ مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرے گا۔ عدالت عظمیٰ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایودھیا کی منہدم شدہ بابری مسجد کی زمین کی ملکیت کس کی ہے۔ شمائلہ خان۔
الہ آباد ہائی کورٹ نے سن 2010 میں اپنے فیصلے میں متنازع زمین کو مقدمے کے ایک مسلم اور دو ہندو فریقوں کے درمیان برابر تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا۔ تینوں فریقوں نے عدالت عالیہ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ یہ مقدمہ کتنا پیچیدہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چند مہینے قبل خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ہندو اور مسلم رہنماؤں کو پیشکش کی تھی کہ اگر وہ اس تنازع کو عدالت سے باہر مصالحت سے حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی پیشکش کو مسلمانوں نے قبول نہیں کیا تھا۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں ہونے والی ہلاکتوں کی انکوائری رپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا،
یہ رپورٹ جو ہے یہ انکنکلوسیو ہے، اس میں کسی حکومتی پرسنالٹی کو جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ اس میں جو پولیس پارٹی نے جو موقع پہ تھی اس پولیس پارٹی کے کسی ممبر کو کوئی اسپیسیفک رول جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ فکس کیا۔ اور اسی طرح سے اس رپورٹ میں جگہ بجگہ یہ ذکر ہے کہ پیٹ کے ورکرز کی طرف سے وہ ریزسٹنس دی گئی جو کہ بعد میں پولیس کے ساتھ ان کے تصادم کا باعث بنی۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے شعبے کے سربراہ زید راد حسین کا کہنا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو اس وقت تک واپس میانمار نہیں بھیجا جانا چاہیے جب تک وہاں انسانی حقوق کی نگرانی کا مستقل نظام نافذ نہیں ہوتا۔ عبید ملک۔
انہوں نے یہ بات جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے ایک خصوصی اجلاس میں کی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے ریاست رکھائن میں انسانی حقوق کے مبصرین تعینات کرنے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ مطالبہ اگست میں برمی پولیس کی چیک پوسٹ پر ایک حملے کے بعد کیا گیا تھا۔ اس حملے کے بعد شروع ہونے والے آپریشن میں 600,000 روہنگیا مسلمانوں کو پناہ کی تلاش میں علاقہ چھوڑنا پڑا۔ میانمار کی فوج کے ہاتھوں کئی عورتوں کا ریپ کیا گیا، تشدد ہوا اور متعدد افراد قتل کیے گئے۔
ترکی میں 1,000 سے زیادہ اساتذہ کے خلاف کئی متنازع مقدمات کھول دیے گئے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کے پروپیگنڈے کو ایک پٹیشن پر دستخط کر کے آگے بڑھایا جس میں ترک حکام سے کہا گیا تھا کہ وہ کرد عسکریت پسندوں کے خلاف مسلح تصادم کو روک دیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ امن کے لیے غیر سیاسی جدوجہد کر رہے تھے، لیکن صدر رجب طیب اردوان نے انہیں باغی قرار دیا ہے۔ یہ پٹیشن 2 سال قبل ترک فورسز اور پی کے کے نامی غیر قانونی کرد گروپ کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کے دوران سامنے آئی تھی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک لڑکی امریکی ریپر ایم این ایم سے متاثر ہو کر ریپ موسیقی میں نام کما رہی ہے۔ سری نگر کی رہائشی 17 سالہ مہک کشمیر کی پہلی خاتون ریپر ہیں جنہیں سماجی سطح پر مخالفت کا سامنا رہا، لیکن اب وہ بہت مقبول ہیں۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
مہک بچپن میں ہی امریکی ریپر ایم این ایم سے متاثر تھیں اور انہوں نے اپنا سٹیج نام بھی ایم این ایم ہی رکھا ہے۔
It's a bitter truth of Kashmir that you had to accept. Hey boy, girl, men, women, no one is respected. 23 years of war of a family for justice when people are to pose just to punish the culprits who killed it.
لیکن مہک کے لیے ریپ جیسے غیر روایتی فن کو اپنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔
میں بوتھ ہوں انٹرٹینمنٹ ریپر اور پولیٹیکل ریپر بھی، تو میں چاہتی ہوں میں پولیٹیکل کو بھی ٹچ کروں کیونکہ میں کشمیری سٹیزن ہوں obviously، اور میں نے یہ سب دیکھا ہے اپنی لائف میں، تو یہ انفیئر رہے گا اپنے اپنے بندوں کے بارے میں، اپنے کشمیری لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں بولنا تھرو ریپ۔
چین کی حکمراں کمیونسٹ پارٹی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران پارٹی کے ضابطے کی خلاف ورزی کرنے پر اس نے اپنے 260,000 عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پارٹی کے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ عہدیداروں نے عوام کا پیسہ، تحائف، खानों और छुट्टियां मनाने पर खर्च किया। होदेदारों से पुरतायुश शादियों, तदफीन और महंगे नाइट क्लब्स में जाने पर भी तफ्तीश की जा रही है। सन 2012 में सदर शी जिनपिंग की जानिब से शुरू की जाने वाली इंसदादे बदुनवानी मुहिम के दौरान अब तक 10 लाख हुक्काम को बदुनवानी पर सजा दी गई है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضر کا پروگرام سیر بین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بابری مسجد کا انہدام اور بابری مسجد اور رام مندر کا قضیہ سیربین کا بڑا موضوع ہے، آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد رام مندر تنازع کے حتمی سماعت شروع کر دی ہے۔ عدالت عظمیٰ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایودھیا کی منہدم کی جانے والی بابری مسجد کی زمین کی ملکیت ہے کس کی۔ اس تنازع نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وسیع خلیج پیدا کی ہے۔ مسلم فریق کی طرف سے عدالت سے یہ درخواست کی گئی کہ اس مقدمے کے سیاسی پہلو کے پیش نظر اس کا فیصلہ آئندہ پارلیمانی انتخابات کے بعد سنایا جائے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ مقدمہ ہے اور عدالت عظمیٰ کی تاریخ کا غالباً یہ سب سے مشکل فیصلہ ہوگا۔ دلی سے شکیل اختر۔
مندر مسجد کے اس تنازع کی سماعت کے لیے دونوں فریقوں نے پوری تیاریاں کر رکھی تھیں۔ یہ مقدمہ 66 برس پرانا ہے۔ سپریم کورٹ میں حتمی فیصلے کے لیے سماعت شروع ہو گئی ہے۔ سنی وقف بورڈ نے عدالت عظمیٰ کے روبرو یہ دلیل پیش کی کہ چونکہ اس معاملے کا بہت گہرا تعلق سیاست سے ہے، اس لیے کوئی بھی فیصلہ 2019 کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے نہ سنایا جائے تاکہ کوئی جماعت اس کا سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ مسلم پرسنل بورڈ کے سینئر رکن سید قاسم رسول الیاس نے عدالت کے احاطے میں BBC کو بتایا
کہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اس یہ ایشو جو ہے 7 سال سے پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے اب تک اس پہ ہیئرنگ نہیں کی۔ آل آف اے سڈن ایسی کیا ارجنسی آ گئی سپریم کورٹ کو کہ جو ہریڈلی اس کو سننا چاہتا ہے؟ تو ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ آپ ایک پارٹی ہے جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، وہ اپنے مینیفیسٹو میں لکھ چکی ہے کہ ہم اس میں رام مندر بنائیں گے اپنے ٹینور میں، تو اس مینیفیسٹو کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ 2019 کے الیکشن سے پہلے کوئی یعنی اس کے اوپر میں کوئی ہرڈیڈلی فیصلہ نہیں آنا چاہیے۔ ایشو بہت کمپلیکیٹڈ ہے، ایشو بہت سینٹیمنٹل ہے، دونوں طرف جذبات جڑے ہوئے ہیں اس مسئلے سے۔
وہیں دوسری جانب ہندو مہا سبھا کا کہنا تھا کہ مسلم فریق مقدمے میں تاخیر پیدا کر کے رام مندر کی تعمیر میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندو مہا سبھا کے وکیل ہری شنکر جین نے کہا
بہت پرزور کوشش کی گئی کہ مقدمہ آج شروع نہ ہو۔ یہاں تک کہا گیا کہ ماننی نیالے اس مقدمے کو جولائی 2019 میں سنیں، پرنتو ماننی نیالے نے کہا کہ سب معاملہ تیار ہے، سب ڈاکومنٹس ایکسچینج ہو چکے ہیں، اور کسی طرح جو بھی آپ کو تیاری کرنا ہو کر لیجیے، اور 8 فروری آگے سنوائی کے لیے لگا دیا ہے۔ آج یہ صاف ہو گیا کہ مسلم پکش اس معاملے کو لٹکانا چاہتا ہے، اور ان کی پرزور کوشش ہے کہ کیس کا فیصلہ نہ ہو، اور وہاں جو مندر ہے وہ جو اس کے پکش میں جو ساکھ ہیں اس پر بحث نہ ہونے پائے۔
عدالت نے دستاویز وغیرہ کی تیاری کے لیے مقدمے کی سماعت 8 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ مقدمے کے ایک دیگر فریق رام لالا فاؤنڈیشن کے سربراہ مہنت دھرمداس کا کہنا تھا کہ جس کے پاس متنازع زمین کے دستاویزات موجود ہیں ان کے حق میں فوراً فیصلہ کیا جائے اور اس مقدمے کو ختم کیا جائے۔
ہم لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جلد سے جلد رام مندر بنے، اس لیے ہم لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جلدی سے جلدی رام مندر بننے کے لیے ویوستھا پرست کیا جائے، سمے نہ بڑھایا جائے، اور جو اس میں یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی نرنے ہو جس کے پاس کاغذ ہو ثبوت ہو اس کو تتکال دیا جائے۔
7 برس قبل الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایودھیا کی متنازع زمین کو مقدمے کے تینوں فریقوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا تھا۔ تینوں فریقوں نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ سماج سے کچھ روز قبل سرکردہ ہندو سادھو شری شری روی شنکر نے مصالحت سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بعض مسلم رہنماؤں سے ملاقات کی تھی۔
وی بوتھ اگری آن دا سیم ایشو دیٹ وی ہیو ٹو بلڈ دا بریجز، وی ہیو ٹو، دیر از ریئلی نو
उधर अयोध्या में हिंदू तंजीमों ने फैसला आने से पहले ही मुतनाज़ा जमीन पर राम मंदिर की तामीर के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मंदिर के लिए पत्थरों को लाने और तराशने का काम तेजी से जारी है। हिंदुओं का दावा है कि बाबरी मस्जिद भगवान राम की जाय पैदाइश पर बने हुए मंदिर को तोड़कर उसके मुकाम पर बनाई गई थी। 500 बरस पुरानी मस्जिद को हिंदुओं के एक हुजूम ने 6 दिसंबर 1992 को मुनदिम कर दिया था। यह मुकदमा इंतहाई पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट की तारीख का गालबन ये सबसे मुश्किल फैसला होगा। जमीन का यह तनाज़ा सिर्फ मिल्कियत का नहीं मजहबी जज्बात का भी है और इससे मजहबी कौम परस्ती के जज्बात भी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के तनाज़े ने इंडिया की सियासत और माशरे को 3 अशरों से ज़्यादा अरसे से मुतासर कर रखा है। हमारे साथी शकील अख्तर ने सरकर्दा तजयकार और साफ़ी हरतोष सिंह बल से बात की, जानना चाहा कि ये मुकदमा है कितना अहम।
देखिए, अहमियत तो इतनी है कि हम अब कम से कम सुन लीजिए, ये बाबरी मस्जिद के ताले खोलने की बात 1989 की है, तब से लेके ये पॉलिटिक्स में ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। जब BJP चाहती है इसको राइट विंग मोबिलाइजेशन के लिए, एक हिंदू मोबिलाइजेशन के लिए ये मुद्दा उठा लेती है। हम आज ऐसी स्थिति पे हैं जहाँ पे मोदी इकोनॉमिक फ्रंट पे वीक हो गया है, अब एक इमोशनल अपील की ज़रूरत है। उस अपील को देखते हुए सबको ये लग रहा है कि राम मंदिर को लेके BJP एक बड़ा प्लैंक बनाएगी 2019 इलेक्शन के लिए, तो ऑब्वियसली इसकी अहमियत तो बहुत है।
तो ये बताएं मुझे कि ये जाहिर है कि जितना डिवाइड किया इस इशू ने उतना शायद हिंदुस्तान की तारीख में किसी इशू ने नहीं किया है, तो क्या जो फैसला आएगा वो फैसला दोनों तबकों को जो है मंजूर होगा, मान लिया अगर वो हिंदू फरीक के खिलाफ जाए?
देखिए, ये फैसला जो भी फैसला है ये मंजूर नहीं रहेगा। ये मुद्दा ऐसा है कि कोर्ट इसमें जजमेंट दे दे, लीगल जजमेंट दे सकती है कि ये ज़मीन पे राइट्स किसकी हैं, उसके बियॉन्ड इसे सेटल करके सुलझाने की जो बात है वो एक लार्जर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में हो सकती है। और इस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जहाँ पे एक हिंदुत्वधारी पार्टी पावर में है, उसकी इम्प्लिकेशंस बहुत गलत हैं। हम पंजाब में दो खेतों के बीच में वट कहते हैं ना, जब वट की लड़ाई शुरू होती है तो वो ना कोर्ट से सुलझती है, वो कई जनरेशन तक मार काट में ही ख़त्म होती है। ये जो मुद्दा है, एक तरफ की आस्था, दूसरी तरफ की आस्था, इस तरफ की बिलीफ, उस तरफ की बिलीफ, एक ये वट की लड़ाई बन गई है, इसको एक मैग्नानिमिटी और लार्ज दायरे पे पॉलिटिकल ऐसी कोशिश जिसमें लोग साथ आके बैठ के सुलझाएं, उसके बिना ये नहीं सुलझी जा सकती। एट द मोमेंट इस एटमोसफियर में जो भी फैसला आएगा उसको लेके दिक्कतें आएंगी।
ये बताइए कि आपने कहा कि इसको लार्जर और एक बड़े दिल के साथ इसको हल करना चाहिए, किसी मुकाम पर क्या मुसलमानों को भी चाहिए था कि वो आगे आते और एक चाहे वो प्रूडेंस के तौर पर ही सही एक एग्रीमेंट करते?
मैं इतना कह सकता हूँ कि ये किसी भी कम्युनिटी को ऐसी एडवाइस देना बड़ा मुश्किल काम है। मैं इतना कहता हूँ कि एक जो बड़े दिल की बात हो रही है वो ऐसे एटमॉस्फेयर में आप किसी से नहीं मांग सकते। पहले 3 साल में एक डर और एक लिटरली धमकी और डर का माहौल माइनॉरिटी कम्युनिटी में, मुसलमानों में प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो खुले दिल से आके सामने ऑफर रखें तो एकदम ये एकदम नाजायज़ होएगा। मैं कहता हूँ किसी भी डेमोक्रेसी में जो बड़ा दिल जो दिखना चाहिए वो हमेशा मेजॉरिटी का दिखना चाहिए। वो मेजॉरिटी चाहे सिखों की पंजाब में होए, चाहे मुसलमानों की कश्मीर में होए, चाहे हिंदुओं की बाकी इंडिया में होए, मैग्नानिमिटी हमेशा मेजॉरिटी से ही आ सकती है अगर डेमोक्रेसी को अच्छे से चलना है।
तो आपको लगता है कि अब भी ये मामला बुनियादी तौर पर अदालत में ज़रूर है और आखिरी फैसले के लिए है, लेकिन ये मामला सिर्फ फैसले पर नहीं रुकेगा, इससे आगे जा कर के इसे हल करना होगा?
देखिए, ये कुछ ऐसे मामले हैं ना जिन पे ना कोई निर्णय से बेटर है, कोई भी फैसले लेने से बेहतर है कि इस पे फैसला ना ही लिया जाए तो बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली हम उस स्थिति से आगे बढ़ गए। जैसे जब तक ये ताले बंद थे 1989 तक ये मुद्दा मरा हुआ, ताले खोले गए, मुद्दा जिस दिन डिसीजन आएगी उससे आगे लेके आप चलते जाइए, पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होएगा अब। बट हम उससे आगे निकल आए हैं, फैसला जो भी आए उससे ये मामला सुलझने नहीं वाला है।
साफ़ी और तजयकार हरतोष सिंह बल हमारे साथी शकील अख्तर से बात कर रहे थे। इंडिया की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1992 की दोपहर تاریخی لیکن متنازع بابری مسجد کو ہندوؤں نے مسمار کر دیا تھا۔ اس واقعے نے ملک کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ ہندو مانتے ہیں کہ جس جگہ بابری مسجد تعمیر کی گئی تھی وہ دراصل ان کے بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے اور وہ وہاں ایک عالیشان رام مندر بنانا چاہتے ہیں۔ مسجد کو منہدم کیے جانے کے 25 سال بعد اب بات کہاں پہنچی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں ایک فوٹوگرافر نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور انہوں نے یہ کہانی سہیل حلیم کو سنائی۔
عہدے آفس نے میرے کو اسائن کیا گیا تھا جانے کے لیے 6 دسمبر کو، اور سبھی جرنلسٹ جو ٹھہرے ہوئے تھے سب کو یہ کیوریوسٹی تھی کہ یہ ڈھانچہ ڈھہے گا یا نہیں ڈھہے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات 5 دسمبر کی ہے، 4 رات کو میری وشو ہندو پریشد سے بات ہوئی، ان کے جو اعلیٰ لیڈر تھے ان سے، کیونکہ میرا جانتا تھا ان کو، بی ایل شرما پریم، اور ممبر آف پارلیمنٹ تھے، تو ان سے بات چیت کی تو انہوں نے بولا کہ ہاں ہم ریہرسل کر رہے ہیں چپ چاپ کل، اور ہمارا پلان ہے ڈھانچے کو گرانے کا۔
تو کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے؟
میرے کو معلوم، مطلب ہنٹ انہوں نے دیا، اب میں شیور نہیں تھا کہ گرے گا یا نہیں گرے گا، انہوں نے میرے کو ہنٹ دیا، انہوں نے میرے کو بولا کہ کل صبح چلو میرے ساتھ، میں آپ کو دکھلاتا ہوں۔ تو وشو ہندو پریشد کے وہ جو سجن تھے میرے کو وہاں پر لے گئے، لے جانے کے بعد انہوں نے میرے کو ایک بلا جو ہوتا ہے وشو ہندو پریشد کا، اور کچھ بھگوا وہ جو دوپٹے وغیرہ میرے کو پہنائے، اور جے شری رام انہیں کا پارٹ، وشو ہندو پریشد کا پارٹ بن کر کے میں نے انٹر جب کیا، نو میڈیا واز الاؤڈ دیٹ ٹائم، ٹوٹلی اسٹرکٹلی پرووائڈیڈ، تو میں وہاں دیکھا اوشوک کہ وہاں پر تو ریہرسل پورا چل رہا ہے۔
کیا دیکھا آپ نے وہاں؟
ہاں ریہرسل ہو رہا تھا، ان کے پاس بڑے بڑے رسے تھے گنبد کے اوپر چڑھنے کے لیے، جیسے آپ نے میرے پکچر میں دیکھا ہوگا، انہوں نے ایک ٹیلے کو چاروں طرف سے ایک گرل سے اس کو مطلب شکنجا کسا ہوا تھا اوپر چڑھنے کے لیے، تو وہی ٹیکنیک انہوں نے ماسک میں، باوری مسجد میں یوز کی تھی، سیم ٹیکنیک، ہتھوڑے تھے، پروفیشنل تھے، نقاب پہنے ہوئے تھا ایک آدمی اس کے اندر جو ان کو گائیڈ کر رہا تھا، باقی لوگوں نے نقاب نہیں پہنے ہوئے تھے، وہ لگ رہا تھا ماسٹر مائنڈ وہی ہے جو انسٹرکشن دے رہا ہے، جو اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ انسٹرکشن دے رہا تھا کہ کیسے چڑھنا ہے، کیسے توڑنا ہے، کیسے نہیں۔ تو آئی واز ریلی شاک کہ ایسا ہوگا، تو شان اودھ میں ہم سارے جرنلسٹ ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے ان کو بتلایا کہ ایسے ایسے ریہرسل ہے، ٹوٹے گا لگتا ہے میرے کو، تو کوئی وشواس ہی نہیں کیا، میں آئی واز ان پائنیئر دیٹ ٹائم۔
اور سوال یہ بھی ہے کہ اب اس مرحلے پر یہ ساری تفصیلات آپ کیوں بتا رہے ہیں؟
پہلے بھی بتلائی ہے، لیبان کمیشن کے اندر بھی بتلائی ہے کہ میں تھا وہاں پر، ابھی لکھنؤ میں کورٹ کے اندر اسپیشل کورٹ میں، ان کے پاس سارے فوٹوگرافی ایویڈنس ہے میرے، میں نے ان کو دیا ہوا ہے، اور کورٹ نے بھی، جج صاحب نے بھی مانا، پیچھے میں پیشی میں گیا تھا، یہ آج سے تو نہیں میں بول رہا ہوں، اور انہوں نے مانا کہ میرے پاس سالڈ ایویڈنس ہیں، اور 5 دسمبر ریہرسل کے، جو ہی لوگ کہتے ہیں کہ ریہرسل نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا، یہ تو سڈنلی توڑ دیا گیا تھا ڈھانچہ، تو میری پکچر شوز کرتی ہے کہ یہ سڈنلی نہیں ہوا تھا، یہ ٹوٹل کانسپریسی تھی، اور یہ آج نہیں بتلا رہا ہوں، یہ سارے ایویڈنس تو کورٹ میں بھی ہیں۔
یہ تھے فوٹو جرنلسٹ پروین جین، جو ہمارے ساتھی سہیل حلیم سے بات کر رہے تھے۔ یہ پوری کی پوری کہانی، بلکہ کہیے کہ بابری مسجد رام مندر کا قضیہ، ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی موجود ہے، ہو سکے تو ضرور دیکھیے گا۔ یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح کی ہلاکت کے بعد حوثی باغیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ مقامی لوگوں کے بقول جانچ پڑتال اور شناخت کرنے والی چوکیاں قائم کی گئی ہیں اور علی عبداللہ صالح کے حامیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ حوثی باغیوں اور علی عبداللہ صالح کے حامیوں کے درمیان کل کی شدید لڑائی میں علی عبداللہ صالح مارے گئے تھے، اور حوثی باغیوں نے ان پر یمن کی خانہ جنگی میں اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے، دوسرے لفظوں میں بغاوت کا الزام عائد کیا تھا۔ رات گئے سعودی عرب کی قیادت والے فوجی اتحاد نے حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں، جن میں 25 حملے کیے ہیں، جن میں صدارتی محل اور سرکاری عمارات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح کی ہلاکت کا یمن میں جاری جنگ کے لیے سعودی پالیسی یا حکمت عملی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ سوال میں نے سعودی اور سعودی عرب اور خطے کے امور پر گہری نظر رکھنے والے صحافی راشد حسین سے کیا.
شفیع، بظاہر لگتا ہے کہ بہت بڑا اثر پڑے گا اور اسے آپ ایک خاص تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ اب سے دو ہفتے پہلے غالباً جب شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد سلطنت ہیں ان سے ایک انٹرویو کے دوران ایک سوال کیا گیا چپتا ہوا سوال کہ یمن میں آپ کو فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے، دو سال سے اوپر ڈھائی سال ہو چکے ہیں اس قضیے کو شروع ہوئے ہوئے، تو بالآخر یہ اونٹ کس طرح کروٹ بیٹھے گا، کیا آپ وہاں سے ریٹریٹ کریں گے، کیا ہوگا؟ اور اس کا انہوں نے صرف ایک جملے میں جواب دیا تھا کہ چند دنوں کی بات ہے یمن کا اونٹ کروٹ بیٹھنے لگا ہے. اس وقت یہ بات واضح نہیں تھی کہ ہورائزن پر کوئی جنگی فتح کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن سعودی عرب کا پورا کھیل، پوری سیاست جو ہوتی رہی ہے وہ پیسوں کی زور پہ ہوتی رہی ہے. اور جب بعد میں گزشتہ چار پانچ دن پہلے علی عبداللہ صالح کی طرف سے یہ اعلان سامنے آتا ہے کہ وہ سعودی عرب اور اس کے الائنس کی طرف ہاتھ بڑھانے کو تیار ہے، تو لگتا یہ ہے کہ دولت کی چمک نے بالآخر اپنا کام دکھا دیا تھا اور سعودی عرب کو ایک فتح نصیب ہونے جا رہی تھی جو شہزادہ محمد بن سلمان کے کھاتے میں ڈالی جانی تھی اور جو ان کی شبیہ کو تبدیل کرنے میں ایک بہت بڑا کلیدی رول جسے حاصل ہونا تھا. یہ اب سے دو دن پہلے کی بات تھی. جو گزشتہ کل جو کچھ ہوا اس نے پوری کہانی کو پھر سے تبدیل کر دیا ہے کہ وہ ویکسین جن کے متعلق سمجھا ہی جا رہا تھا کہ اب ان کا کھیل تمام ہوا، لگتا یہ ہے کہ وہ کھیل ابھی تمام نہیں ہوا ہے بلکہ کھیل جاری و ساری ہے اور شہزادہ محمد بن سلمان کی شبیہ کو تبدیل ہونے میں ابھی کافی وقت اور کافی محنت درکار ہے.
راشد حسین، یہ علی عبداللہ صالح کا ماضی اور حال رہا کیا ہے، کیا ہوا کیا ہے؟
دیکھیں، یہ بہت شاطر کھلاڑی رہے ہیں علی عبداللہ صالح. 30 سال تک تو برسر اقتدار رہے یمن میں، یک اور تنہا مالک و مختار رہے سنا میں، لیکن جب 2011 کے بعد وہ عرب اسپرنگ ابھرتی ہے تو بالآخر ان کے اقتدار سے ہاتھ ہلکا ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے خلاف ہوتھیوں سے جنگ شروع ہوتی ہے. اچھا، ان ہوتھیوں سے ان کی جنگ اپنے جب یہ دور اقتدار میں تھے تو دو دفعہ انہوں نے ہوتھیوں پر چڑھائی کی تھی، انہیں ہوتھیوں کے جن کے ایک ہفتے پہلے تک یہ حامی و ہم نوا ہو گئے تھے. خیر، جب جنگ ہوتی ہے تو ان کے جس محل میں یہ رہتے تھے، جس صدارتی محل تھا، وہاں جمعے کی نماز کے دوران حملہ ہوتا ہے، اس میں یہ زخمی ہوتے ہیں اور یہ لے جائے جاتے ہیں سعودی عرب اور وہاں جا کر ان کا علاج ہوتا ہے، وہاں سے واپس آتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کی جو توقعات تھیں سعودی عرب سے وہ سعودی عرب نے پوری نہیں کی اور ان کی جگہ حادی سے ایک وہاں ٹرانزیشنل ایک پیکٹ معاہدہ کرایا جاتا ہے جس کے تحت حادی برسر اقتدار آ جاتے ہیں اور علی عبداللہ صالح سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. انہیں یہ بات بہت پسند غالباً نہیں آئی، چنانچہ انہوں نے فیصلہ بدل کر کے ان لوگوں سے جن سے وہ لڑتے رہے ساری زندگی، ہوتھیوں کے ساتھ شامل ہو گئے سعودی عرب اور اس کے الائنس کے خلاف جنگ میں. لیکن 1.5 سال سے یہ ان کے الائنس تو تھے، لیکن گزشتہ 3-4 ہفتوں سے اس الائنس میں کریک نظر آنے لگے اور اب کسی حد تک بات واضح ہو رہی ہے کہ اس کریک کی بڑی وجہ وہ چمک دمک تھی جو سعودی عرب سے ان کے سامنے آ رہی تھی. تو ایک دفعہ انہوں نے پھر پیٹلا بدلا اور سعودی عرب کی پوری جو پالیسی کو آگے لے کر کے بڑھنے لگے، لیکن شاید قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کا یہ پیترا بہت دیر تک ثابت قدم نہیں رہ سکا اور بالآخر ان کا کھیل اختتام کو پہنچ گیا. ایک شاطر کھلاڑی مشرق وسطی کے سین سے غائب ہو گیا ہے.
یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح کی ہلاکت اور یمن کی جنگ پر اثرات کے بارے میں یہ تھے کینیڈا سے صحافی راشد حسین. امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے پاکستان کے دورے کے موقع پر پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان نے جواباً کیا آنے کو ہے. امریکہ کی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 6 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی کا حکم نامہ مکمل طور پر نافذ العمل ہو سکتا ہے. اس کے پیچھے اور اسباب کیا ہیں؟ رپورٹ آنے کو ہے. اچھا، بابری مسجد کے انہدام نے انڈین سوسائٹی کو کیسے بدل کے رکھا ہے، معاشرے پر کیسے اثرات پڑے ہیں، ایک جامع رپورٹ سہیل علیم نے تیار کی ہے، وہ بھی ذرا دیر بعد آنے کو ہے. اپنی ویب سائٹ bbc.com پر اگر آپ جائیں، بلکہ میں اپنی کہہ رہا ہوں تو مجھے جانا چاہیے نا، میں گیا ہوں، وہاں لیڈ ہے خواجہ آصف، افغانستان میں انڈیا کا فوجی کردار نہیں ہوگا، یہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے. اس کے پیچھے کیا مضمرات ہیں؟ صفحہ اول پر ارے ہاں، ایک اور ہیڈنگ ہے، کیا کبھی پرانے دل کی جگہ نیا دل بنایا جا سکے گا؟ اچھا، عنوان ایسا ڈالا ہے کہ بالکل میگنیٹک فیلڈ لگتی ہے کہ مقناطیسی میدان ہے، جیسے ہی جاؤ تو پڑھنے کو دل جاتا ہے. اگر میں پڑھنے لگ گیا تو باقی پروگرام کیسے ہوگا؟ ہو سکے تو آپ جائیے گا bbcurdu.com پر. سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
انگلینڈ کو ایشز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں جیتنے کے لیے 354 رنز کا ہدف ملا ہے، لیکن ایڈیلیڈ کے اس ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کا چوتھا دن ختم ہوا تو مہمان ٹیم مشکلات کا شکار تھی اور اس کی 4 وکٹیں گر چکی تھیں. کپتان جو روٹ نے نصف سینچری سکور کی. اس سے پہلے آسٹریلوی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 138 رنز بنا کر آؤٹ ہو
گئی.
جیمز اینڈرسن نے عمدہ بالنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی. یہ ان کے ٹیسٹ کریئر میں 25واں اور آسٹریلیا میں پہلا موقع ہے کہ انہوں نے اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کی ہیں. کرس واکس نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. بھارت نے سری لنکا کے خلاف دہلی ٹیسٹ کے چوتھے دن دوسری اننگز 246 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی. اس طرح سری لنکا کو اس نے میچ جیتنے کے لیے 410 رنز کا ہدف دیا ہے. بھارتی اننگز میں وراٹ کوہلی، شیکھر دھون اور روہت شرما نے نصف سینچریاں اسکور کیں. ویسٹ انڈین کپتان جیسن ہولڈر کو ایک ٹیسٹ میچ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی میچ فیس کا 60% جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. ان کے خلاف یہ کارروائی سلو اوور ریٹ کی وجہ سے عمل میں آئی ہے. اس پابندی کے نتیجے میں جیسن ہولڈر نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ نہیں کھیل پائیں گے جو 9 دسمبر سے ہیملٹن میں کھیلا جائے گا. 19 سال سے کم عمر کے عالمی کپ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. حسان خان کپتان ہوں گے. عالمی کپ 13 جنوری سے نیوزی لینڈ میں کھیلا جائے گا. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی آج اس بات کا فیصلہ کرنے والی ہے کہ کیا روس پر آئندہ سال ہونے والے سرمائی اولمپکس میں شرکت پر پابندی عائد کی جائے. روس پر حالیہ برسوں کے دوران ڈوپنگ کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں اور گزشتہ ماہ اس کے 25 کھلاڑیوں پر تاحیات پابندی بھی عائد کی جا چکی ہے. کولمبیا کے ویٹ لفٹر ایڈوین موسکیورا روا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. 32 سالہ ایڈوین نے ریو اولمپکس میں حصہ لیا تھا.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک خبر ہے، خانہ کعبہ کا محاصرہ. 38 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ خاصی خون ریزی ہوئی تھی. خانہ کعبہ اور مسجد کا انتظام کسی اور نے سنبھال لیا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیے تفصیل کے لیے. سربین کا نصف آیا، خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
انڈیا کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد اور رام مندر کی اس زمین کی ملکیت کا مقدمہ آج سے روزانہ کی بنیاد پر سننے کا فیصلہ کیا ہے. افغانستان کے انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند تنظیم القاعدہ کے رہنما عمر خطاب، جنہیں عمر منصور کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک سیکیورٹی آپریشن میں مارے گئے ہیں. لبنانی وزیر اعظم سعد الحریری نے باقاعدہ طور پر اپنا استعفیٰ واپس لے لیا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں بڑا سیاسی بحران پیدا ہو گیا تھا۔ جاپان نے شمالی کوریا کی مردوں اور خواتین کی فٹ بال ٹیموں کو ٹوکیو میں آنے اور خطے کے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ جاپان نے شمالی کوریا کے شہریوں پر جاپان آنے جانے پر یک طرفہ پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ اور عالمی برادری صدر ٹرمپ پر دباؤ رکھے ہوئے ہے کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم نہ کریں۔ ترک صدر نے خبردار کیا ہے کہ یروشلم کا درجہ مسلمانوں کے لیے سرخ لکیر کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ اس میں تبدیلی کی صورت میں تعلقات ختم کر سکتے ہیں۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 6 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی کا حکم نامہ مکمل طور پر نافذ العمل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی امریکی تنظیم اے سی ایل یو کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ امریکی آئین سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی آپ کے لیے نادیہ سلیمان نے۔
امریکہ کے سپریم کورٹ کے 9 میں سے 7 ججوں نے امریکی انتظامیہ کی یہ درخواست منظور کر لی ہے کہ ماتحت عدالتوں کی جانب سے صدر ٹرمپ کے سفری پابندی سے متعلق حکم نامے پر عائد کردہ پابندیوں کو ہٹا دیا جائے۔ محض 2 لبرل جج، جسٹس روتھ بیٹر گنسبرگ اور جسٹس سونیا سوٹومایو، صدارتی حکم نامے پہ پابندی برقرار رکھنے کے حق میں تھیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال جنوری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد ایک ناسا حکم نامہ جاری کیا تھا، جس کے تحت 7 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ جن ممالک کے شہریوں پر امریکہ آمد پر پابندی عائد کی گئی تھی ان میں عراق، ایران، شام، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے شہری شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہوگن گڈلی نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ حیرت نہیں ہوئی۔ امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے فیصلے کو امریکی عوام کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اہم کامیابی قرار دیا ہے۔ تاہم انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم امریکن سول لبرٹیز یونین اے سی ایل یو کی سیسیلیا وانگ کہتی ہیں کہ اس سفری پابندی کے مخالفین حقوق کے تحفظ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔
یہ ایک بنیادی آئینی آزادی ہے جو ہمیں امریکی ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے، اور امریکہ کے صدر یا کوئی بھی حکومتی ایجنسی تمام مذاہب میں سے کسی ایک کو ناپسند یا اس کی تحقیر نہیں کر سکتے۔ ہم یقیناً اس لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم ہر حد تک لڑیں گے۔
جہاں ٹرمپ حکومت کے حامیوں کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہا جا رہا ہے، وہیں سفری پابندی کی مخالفت کرنے والوں کے مطابق اس سے کئی زندگیاں متاثر ہوں گی۔ سفری پابندی کا شکار ہونے والے ممالک سے تعلق رکھنے والے کئی افراد اس وقت امریکہ میں زیر تعلیم ہیں۔ ایران سے تعلق رکھنے والی طالبہ ارمغان اظہر کہتی ہیں،
صدر کی جانب سے جاری ہونے والے نئے صدارتی حکم نامے کے بعد ہم ایک طرح سے جیل میں قید ہیں اور قانون خود بھی مجھے تحفظ نہیں دے رہا۔
عراقی طالب علم لائت پیج کہتے ہیں،
میرے 4 بہن بھائی عراق کی جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ امریکی حکومت کے لیے ہم نے 7 سال کام کیا، ان کی مدد کی۔ یہ پابندی میرے خاندان کے ساتھ ناانصافی ہے۔
رواں ہفتے سین فرانسسکو، کیلیفورنیا اور ورجینیا کی وفاقی اپیل کورٹس دلائل سنیں گی کہ کیا سفری پابندی کی تازہ پالیسی قانونی ہے یا نہیں۔ مقدمے کی اگلی منزل سپریم کورٹ ہی ہوگی جو اس پہ حتمی فیصلہ دے گی۔ مبصرین کے مطابق پیر کو آنے والے فیصلے کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدالتی فیصلہ آخر میں حکومت کے حق میں ہی ہوگا۔
امریکہ میں سفری پابندیوں کے مطابق کے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حکم نامہ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے نادیہ سلیمان نے تیار کی تھی۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے امریکی صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ انہیں یروشلم کو یک طرفہ طور پر اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے منصوبے پر تشویش ہے۔ میکرون نے کہا کہ شہر کی متنازع حیثیت پر کوئی بھی فیصلہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بات چیت کے دائرہ کار کے اندر ہونا چاہیے۔ اس سے قبل کئی عرب اور مسلم ممالک نے اسی طرح کے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جاوید سومرو کی زبانی۔
اطلاعات کے مطابق امریکی صدر رواں ہفتے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے والے ہیں۔ خیال رہے کہ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنانے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی سفارت خانے کے تل ابیب سے یروشلم منتقلی میں تاخیر کے دستاویزات پر دستخط کے لیے پیر کی ڈیڈ لائن کی پاسداری نہیں کر پائیں گے۔ لیکن وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہوگان گڈلی نے زور دے کر کہا کہ صدر روز اول سے ہی اس معاملے میں واضح ہیں، یہ اگر مگر کا معاملہ نہیں بلکہ کب ہوگا کا معاملہ ہے۔ سن 1995 میں امریکی سفارت خانے کی منتقلی کی امریکی کانگریس سے منظوری کے بعد صدر ٹرمپ سمیت تمام امریکی صدور نے ہر 6 ماہ کی مدت پر اس دستاویز پر دستخط کیا ہے جس میں منتقلی میں تاخیر کی بات کہی گئی ہے۔ یروشلم اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے تنازع کی جڑ ہے اور عالم اسلام اور عرب دنیا فلسطین کے دعوے کی حمایت کرتی ہے۔ یہ شہر اور بطور خاص مشرقی یروشلم یہودی، مسلمان اور مسیحی برادری کے مقدس مقامات کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسرائیل نے سن 1967 کی مشرق وسطی کی جنگ میں اس حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ پورے شہر کو بلا شرکت غیر اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنے مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت کہتے ہیں اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان سن 1993 کے معاہدے میں اس کی حیثیت بعد میں ہونے والے امن مذاکرات میں طے کیے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کے یروشلم پر اختیار کو کبھی قبول نہیں کیا گیا ہے اور اسرائیل کے قریب ترین حلیف امریکہ سمیت تمام ممالک کے سفارت خانے بھی ابھی تک تل ابیب میں ہی قائم ہیں۔ سعودی عرب نے پیر کو کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کے حتمی تصفیے سے قبل ایسا کوئی قدم امن مذاکرات پر مضر اثرات مرتب کرے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے عالمی رہنماؤں سے مداخلت کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ اس قسم کا امریکی فیصلہ امن کے عمل کو تباہ کر دے گا۔ اردن نے اس کے سنگین نتائج پر متنبہ کیا ہے، جبکہ عرب لیگ کے سربراہ ابوالغیث نے کہا ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے تشدد اور مذہبی جنونیت کو تقویت ملے گی۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم بکیر بوزداغ نے کہا ہے کہ اس سے بڑی تباہی آئے گی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے جاوید سومر سے سنی۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے پاکستان کے دورے کے موقع پر پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ دونوں ممالک کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری نہ ہونا مبصرین کے بقول واضح کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں ہنوز خلیج حائل ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار فرحت جاوید کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کے گزشتہ روز ہونے والے دورے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس، فوج کے شعبہ تعلقات عامہ اور پاکستان میں امریکی سفارت خانے سے 3 بیانات سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر دفاع کے دورے کا مقصد پاکستان سے طویل مدتی تعلقات کو آگے بڑھانا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی خفیہ پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق امریکی وزیر دفاع نے پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا کہا ہے، جبکہ پاکستانی فوج کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے حصے سے زیادہ کام کیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ کے دورے پاکستان کے دوران بھی مشترکہ اعلامیے کی بجائے الگ الگ بیانات دیے گئے تھے، جن میں دونوں اطراف نے اپنا موقف بیان کیا تھا۔ تجزیہ کار رفعت حسین کہتے ہیں کہ مشترکہ اعلامیہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ممالک میں شدید اختلافات موجود ہیں۔
اسٹیٹمنٹ کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے دونوں ممالک کے درمیان کوئی ایک ہم نظری یا ایک ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، بلکہ اختلافات کے حوالے سے وہ کافی ان کے درمیان ایک بود یا ایک خلیج حائل ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ دونوں ملکوں نے کچھ ایکسپلور کامن گراؤنڈ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کے حوالے سے، لیکن ابھی بہت سارا کام جو ہے وہ کرنے کے لیے رہتا ہے۔
دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے پاکستانی قیادت سے حالیہ ملاقاتوں میں افغانستان میں انڈیا کا فوجی کردار نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی وزیر دفاع کے دورہ پاکستان کے بارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستانی قیادت نے پیر کو اسلام آباد میں امریکی حکام کے سامنے افغانستان میں انڈیا کے فوجی کردار کا معاملہ اٹھایا تھا۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ نے لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی رپورٹ آئندہ 30 دن میں شائع کرنے کا حکم دیا۔ حکومت پنجاب کی طرف سے یہ رپورٹ شائع ہو بھی گئی، لیکن عدالت نے کہا کیا تھا؟ اس کی تفصیل لاہور سے صحافی عباد الحق کی زبانی۔
लाहौर हाई कोर्ट के तीन रुकनी फुल बेंच जिसके सरबरा जस्टिस आबिद अजीज शेख हैं, उन्होंने आज फैसला सुनाया है ये और हकूमती अपील को मुस्तरद कर दिया। इस हकूमती अपील में लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के उस फैसले को चैलेंज किया गया था जिसके तहत लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि स्मॉल टाउन की जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए यानी मंजर आम पर लाया जाए। इस फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने अपील दायर की और ये मौका इख्तियार किया कि सिंगल बेंच का फैसला जो है जो जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी ने दिया है उसे कलदम करार दे दिया जाए। तहम लाहौर हाई कोर्ट के तीन रुकनी फुल बेंच ने आज अपना फैसला सुनाते हुए उस फैसले को बरकरार रखा और पंजाब हुकूमत की अपील को मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के तीन रुकनी फुल बेंच ने करार दिया कि जो मुतासरीन सानहे मॉडल टाउन है उनको फौरी तौर पर रिपोर्ट की कापियां दी जाए जबकि 30 दिन के अंदर जो है अवामुन्नास के लिए इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का, शाया करने का या मंजर आम पर लाने के लिए इंतजाम किया जाए और 30 दिन में ये शाया कर दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने यह भी हुक्म दिया कि ये जो रिपोर्ट है जिसे पब्लिश करने का, जिसे पब्लिक करने का हुक्म दिया जा रहा है इसका इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मॉडल टाउन के मुकदमात पर कोई असर नहीं होगा, इसके उस पर असरात नहीं होंगे और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मतहत अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं उन पर शफाफ कार्रवाई होगी, शफाफ ट्रायल होगा और ये रिपोर्ट किसी तरह भी उन ट्रायल को असरअंदाज नहीं कर सकेगी।
ये तो थे सहाफ़ी इबादुल्हक। लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से रद्दअमल क्या है? रद्दअमल जाहिर किया सूबाई वज़ीर क़ानून राना सलाउन्ना ने।
ये रिपोर्ट जो है ये इनकनक्लूसिव है, इसमें किसी हकूमती पर्सनैलिटी को जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। नंबर टू, इसमें जो पुलिस पार्टी ने जो मौके पे थी उस पुलिस पार्टी के किसी मेंबर को कोई स्पेसिफिक रोल जो है वो फिक्स किया। और इसी तरह से इस रिपोर्ट में जगह ब जगह ये जिक्र है कि पैट के वर्कर्स की तरफ से वो रेजिस्टेंस दी गई जो कि बाद में पुलिस के साथ उनके तसादम का बायस बनी और उससे मुतल्लक जो है वो बेशुमार जो है वो एविडेंस मीडिया के पास भी है और वो क्लिप्स भी मौजूद हैं कि जो मोहतरम अलामा ताहिरुल कादरी साहब ये फरमाते रहे हैं और फरमा रहे हैं कि इन मजलूमों के ऊपर जुल्म, भई इस इन मजलूमों को पुलिस के ऊपर हमलावर होने के लिए और एक लॉफुल एक्ट को रोकने के लिए इन मजलूमों को इकट्ठा किसने किया था? वो कौन था जो सारी रात ये कहता रहा कि अब शहादत का वक्त आ गया है, आप बाहर निकलें? और तीसरा ये है कि इस रिपोर्ट में जिस एविडेंस के ऊपर इंसार किया गया दैट एविडेंस इज नॉट, यानी वो फर्स्ट एविडेंस के तौर पे वो रेलेवेंट ही नहीं है, इररेलेवेंट एविडेंस जो है इन दी आई ऑफ लॉ उसके ऊपर जो है इस रिपोर्ट को जो है वो बेस किया गया। इस रिपोर्ट में कोई एक लफ्ज़ नहीं है जो किसी भी एक्ट के मुतल्लक रिस्पॉन्सिबल करता हो चीफ मिनिस्टर पंजाब को। चीफ मिनिस्टर पंजाब के मुतल्लक सिर्फ ये है कि जब ये मामला उनके नोटिस में आया तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर को ये कहा कि पुलिस को और इन मुजाहिरीन को जो है वो डिसंगेज किया जाए।
हुकूमत पंजाब का मौकफ जो आपने सूबाई वज़ीर क़ानून राना सलाउन्ना की ज़बानी सुना। मैंने साबिक आईजी पुलिस पंजाब मिस्टर शौकत जावेद से भी इसी मौजू पर बात की लेकिन एक दूसरे जाविये से। जानना चाहा कि क्या इस किस्म के फैसलों से हुकूमती रिट को नुकसान पहुंचता है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की साख मुतासिर होती है या ये कि पुलिस और हुक्मरान भी खुद को कानून से बालातर न समझें, ये मैसेज जाता है। आप रिपोर्ट को किस नज़र से देखते हैं?
नहीं, ये मेरे ख्याल में ये बात यूं है कि ये एक प्राइवेट कंप्लेंट थी जिसको हम इस्तगासा कहते हैं इसी मामले के बारे में जो मॉडल टाउन में हुआ और जिसमें 14 अशख़ास की जानें चली गईं और उसी पार्टी ने जो कंप्लेनेंट पार्टी है उन्होंने हाईकोर्ट से कहा कि हुकूमत ने जांच पड़ताल के लिए सही हकायक तक पहुंचने के लिए एक वन मैन कमीशन बनाया था और उसकी रिपोर्ट वो हमें नहीं दे रहे और उसकी रिपोर्ट के बारे में क्योंकि उसकी रिपोर्ट की बिना पर इस प्राइवेट कंप्लेंट में वो अपना एविडेंस पेश करना चाहते हैं, ये मेरा ख्याल है تو یہ رپورٹ کا شائع ہو جانا ریٹ آف گورنمنٹ کا یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس کا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے, کیونکہ جو حکومت کا کیس ہے وہ علیحدہ چل رہا ہے عدالت میں. یہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے جو اس کمپلینٹ پارٹی نے دائر کی ہے, اور اب جبکہ ان کو یہ مل گئی ہے رپورٹ, تو اس رپورٹ کی بیسس پہ وہ اپنا ایویڈنس بلڈ کریں گے کہ اس رپورٹ میں جو چیزیں کہی گئی ہیں, جس جس کو قصوروار گردانا گیا ہے یا جس طرف کوئی اشارہ کیا گیا ہے, اس کے مطابق وہ اپنے گواہان لائیں گے اور اپنا ایویڈنس عدالت میں پیش کریں گے.
تو شکر جاوید صاحب, ذرا اس بات پہ بھی غور کریں کہ اس سے قبل اسلام آباد میں دھرنے کا واقعہ پیش آیا, جس میں ایک مشتعل ہجوم سے نمٹنے کے لیے جب کارروائی ہوئی تو ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوتا ہے, کئی زخمی ہوتے ہیں, اور آپریشن کی ناکامی پر پھر خوب تبصرے تجزیے بھی کیے جاتے ہیں. اس سے پولیس کے مورال پر, حوصلے پر کیا اثر پڑتا ہے؟
جی, پولیس کے مورال پہ بہت برا اثر اس پہ پڑا ہے, اس لیے کہ وہ جو بھی ایکشن ہوا سب سے پہلے تو ملک کے وزیر داخلہ نے اس کو اون کرنے سے بعد میں انکار کر دیا. یہ ایک بہت ہی ایسی بات تھی جس سے وہاں کی جو پولیس ہے اسلام آباد کی, اس کے مورال پہ یقیناً ایک بہت ایڈورس اس کا افیکٹ ہوا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو جو انڈیمنٹی حاصل ہے اس کا سم ہاؤ صحیح طرح طریقے سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, کیونکہ پولیس جو بھی اس طرح کا کام کرتی ہے وہ ان گڈ فیتھ کرتی ہے ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر, اور اس میں اگر انسانی جان چلی گئی جو کہ پولیس کا اپنا ایک اہلکار تھا, تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. باہر کے ملکوں میں تو پولیس آفیسر کی جان کا چلے جانا کراؤڈ سچویشن میں اس کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے, ہمارے ہاں ان باتوں پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی.
تو کیا خیال ہے شوکت جاوید صاحب, اس کے ممکنہ اثرات ہوں گے کیا؟
ڈیفینیٹلی جی, اب پولیس والے آپ پہلے ہی دیکھ لیں کہ پولیس والے اگر ایکشن نہ کریں تو پولیس کو قصوروار گردانا جاتا ہے کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہیں کیا, اور اگر پولیس والے ایکشن کریں اور اس کے نتیجے میں کسی کی جان چلی جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے, مالی نقصان ہو جائے, تو اس کی ذمہ داری پولیس پہ ٹھونسی جاتی ہے, اور پھر پولیس کے ریسکیو کے لیے یا پولیس کی حمایت میں کوئی نہ تو سرکار کے اہلکار آتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور سول جو تنظیمیں ہیں سول سوسائٹی کی وہ آتی ہیں, تو پولیس کو تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسی کنڈیشنز میں پولیس اپنا صحیح کام کرنے میں پھر کوتاہی برتتی ہے اور وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو ان معاملات میں ہونے چاہیے.
یہ تھے سابق آئی جی پولیس پنجاب مسٹر شوکت جاوید. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ افغانستان سے متصل سرحدی ضلعے قلعہ عبداللہ کے پولیس کے سربراہ ساجد مومن پر خودکش حملے کے دو سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر الزام دہرایا کہ افغانستان کی سرزمین بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ایس ایس پی ساجد مومن افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن میں اس سال جولائی کے اوائل میں ایک خودکش حملے میں مارے گئے تھے. انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر داخلہ امیر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ان پر خودکش حملے کے دو سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا ہے.
جو سوسائیڈل کے ہینڈلرز تھے جو وہاں سے لے کر آئے تھے افغانستان سے سوسائیڈل کو, تو وہ ہم نے گرفتار کی ہیں. ان دو کے نام ہیں محمود سن اف عبد الوہاب اور محمد سلیم سن اف عبد الرحمان, یہ دونوں چمن کے رہائشی ہیں.
وزیر داخلہ نے بتایا کہ ساجد مومند کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی تھی جو کہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں ملوث تھے.
ساجد صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا بیکاز ساجد صاحب جب سے چمن میں پوسٹ ہوئے تھے انہوں نے یہ جو کرائم کرتے ہیں خاص طور پہ کڈنیپنگ, اس سے اپنے لیے فنڈ جنریٹ کرتے ہیں, یا بینک ڈکیتیاں کرتے ہیں اس سے اپنے لیے فنڈ جنریٹ کرتے ہیں, تو ساجد صاحب واز آفٹر دیم اور بہت ساری ایسی کاروائیاں کی جس میں ان کے بہت سارے لوگ پکڑے گئے.
اس موقع پر ایک ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں دونوں ملزمان اعترافی بیان دیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. بلوچستان میں بدامنی کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, سرکاری حکام اس کے لیے بیرونی مداخلت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. وزیر داخلہ نے اس پریس کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر اس الزام کو دہرایا. ان کا کہنا تھا قیام بدمنی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان کی سرزمین اور افغانستان کی ریاست، یہاں پر حالات خراب کرنے میں رو اور این ڈی ایس مل کے یہ تمام کاروائیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔
میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ اگر سرحد پر سیکورٹی انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان کوئی کوشش کرتی ہے تو اس پر بھی افغانستان کی حکومت کو پریشانی ہوتی ہے۔ رابطوں میں بعض مشکلات کی وجہ سے بلوچستان کے وزیر داخلہ کے الزامات پر افغان حکام کا رد عمل نہیں لیا جا سکا، تاہم اس سے قبل وہ ایسے الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں، بلکہ افغان حکام افغانستان میں بدمنی کے لیے پاکستان کی سرزمین کے استعمال ہونے کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آئیے اس موضوع کی طرف لوٹتے ہیں کہ جو سیربین کا بڑا موضوع تھا، لیکن ایک دوسرے زاویے سے۔ موضوع وہی ہے، بابری مسجد کے انہدام اور اس کے معاشرے پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش میں 6 دسمبر 1992 کی دوپہر تاریخی لیکن متنازع بابری مسجد کو ہندوؤں نے مسمار کر دیا تھا۔ اس واقعے نے ملک کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ ہندو مانتے ہیں کہ جس جگہ بابری مسجد تعمیر کی گئی وہ دراصل ان کے بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے، اور وہ وہاں ایک عالیشان رام مندر بنانا بھی چاہتے ہیں۔ مسجد کو منہدم کیے جانے کے 25 سال بعد، کل ہو جائیں گے نا، 25 سال بعد اب بات کہاں پہنچی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
وہ کار سیوا روکتا نہیں ہے، سب مجھ میں سپریم کورٹ نے ہمیں ادھیکار دیا ہے کہ ہم کار سیوا کریں۔ روکنے کا تو سوال ہی نہیں۔
یہ تقریر بی جے پی کے سینئر لیڈر اٹل بہاری واجپئی نے 5 دسمبر 1992 کو کی تھی، جس میں ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے کار سیوا پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔
نکیلے پتھر نکلے ان پر تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا، تو زمین کو سمتل کرنا پڑے گا۔
6 دسمبر 1992 کو جب ایودھیا میں بابری مسجد مسمار کی گئی تو ملک کے مسلمانوں کو لگا کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے۔ اس کے بعد ملک میں مذہبی فسادات پھوٹے جن میں سینکڑوں مسلمان مارے گئے۔ 25 سال گزر جانے کے بعد اب اس تنازع میں وہ پہلے کسی کشش باقی نہیں، نہ زیادہ تر ہندوؤں کے لیے نہ مسلمانوں کے لیے، لیکن بات وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے۔ جہاں کبھی بابری مسجد کے 3 گنبد ہوا کرتے تھے، وہاں ایک عارضی رام مندر تعمیر ہے۔ مسجد کی مسماری کے چند گھنٹوں کے اندر ہی وہاں مورتیاں نصب کر دی گئی تھیں۔ کلیان سنگھ اس وقت اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت کے وزیر اعلیٰ تھے۔
جب کیندر سرکار کے گرہ منتری شری ایس وی چوہان صاحب کا میرے پاس فون گیا اور کہا کہ ہمارے پاس یہ سوچنا ہے کہ کار سیوک گنبد پر چڑھ گئے، آپ کے پاس کیا سوچنا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس تھوڑا سا ایک قدم آگے کی ہے کہ کار سے وہ گمبد پر چڑھ گئے ہیں اور کار سے لوگوں نے گمبد کو توڑنا بھی شروع کر دیا، لیکن چوہان صاحب اس بات کو ریکارڈ کر لینا کہ میں گولی نہیں چلاؤں گا۔
جو لوگ مسجد کی مسماری میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث تھے، ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔
کہ کوئی سازش نہیں تھی، سب کچھ کھلم کھلا تھا۔ سازش تو تب ہوگی جب من میں کچھ اور ہو، باہر کچھ اور ہو۔ میرے تو من میں وہی تھا، وہی میرے بچن میں تھا، وہی میرے کرم میں تھا۔ میرے من بچن کرم ایک تھے، کوئی کنسپریسی نہیں تھی۔ رام مندر کا نرمان، بھوے مندر کا نرمان ہو، اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑے گا وہ میں اوشیہ کروں گی۔
اس بارے میں 2 مقدمے الہ آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، اور متنازع آراضی کا مقدمہ 70 برس کی لمبی قانونی لڑائی کے بعد اب آج سے سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے۔ یہ تنازع پیچیدہ بھی ہے اور پرانا بھی۔ عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زمین کس کی ہے اور اس پر کس کا اور کتنا حق ہے۔ فریقین کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس مالکانہ حقوق ثابت کرنے کے لیے دستاویزات موجود ہیں، لیکن 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے مذکورہ زمین تینوں فریقوں میں برابر تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا۔ تینوں نے ہی اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک فریق کے لیے یہ تنازع عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی، جنہوں نے رام مندر کی تحریک چلائی تھی،
لیکن یہ وشے ایسا نہیں ہے کہ جس میں عدالت کوئی فیصلہ دے سکے، یہ شردھا کا وشے ہے، یہ آستھا کا وشے ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 15 سال پہلے شری نگر میں، کشمیر میں، ایک گھٹنا ہوئی تھی چوری کی۔ مسجد سے حضرت محمد صاحب کا بال چوری ہو گیا تھا، حضرت بال کہتے تھے اس کو، اور وہ چوری ہوئی، اس کے بعد بڑی اشانتی ہوئی۔ میں اس کا سمرن اس لیے کراتا ہوں کہ کسی راجنیتک نیتا میں یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے یہ پوچھے کہ کیا تمہارے پاس پرمان ہے کہ وہ حضرت محمد صاحب کا بال ہے۔
ہندو مانتے ہیں کہ جس جگہ بابری مسجد تعمیر تھی وہ ان کے بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے،
تو وہ جب دیش کی آستھا ہے کہ یہ جنم استھان ہے، تو پھر ہم کو کہنے کا پورا حق ہے کہ جہاں رام کا جنم ہوا تھا، جہاں رام کا جنم ہوا تھا۔
اس کیس کے ایک عرضی گزار ہندو مہا سبھا کے وکیل،
جو وہاں کے کھمبے ہیں، جو وہاں کی اندر بناوٹ تھی، وہ بتا رہے ہیں کہ اس پر ہندو دیوی دیوتا کھدے ہوئے ہیں۔ ایس آئی رپورٹ ہے، اس میں صاف آیا ہے کہ ہندو دیوی دیوتا نیچے بھاری سنکھیا میں ان کے اوشیش ملے ہیں، اور مسجد کو بنانے کے پہلے یہاں مندر تھا، مندر کو توڑ کر بابر نے مسجد بنائی تھی۔
مسلمانوں کا موقف ہے کہ یہ وقف بورڈ کی ملکیت ہے، اور وہاں 450 سال سے ایک مسجد موجود تھی جو 1528 میں مغل بادشاہ بابر کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اور اس کے وکیل ظفر یاب جیلانی،
دیکھیے، ایودھیا میں رام چند جی پیدا ہوئے، بالکل ہمیں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ وہی ایودھیا ہے جو راجا دشرتھ کے زمانے کی تھی، اس پہ ہمیں کوئی ڈسپیوٹ نہیں، اس مقدمے کے لیے ان دونوں باتوں کو ہم نے مان لیا، لہذا اس پر تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ایودھیا میں پیدا ہوئے، ایودھیا میں کہاں پیدا ہوئے، یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں، یہاں نہیں پیدا ہوئے، یہ ہمارا صحیح مسئلہ ہے۔
لیکن یہ صرف 2-3 ایکڑ زمین کے مالکانہ حقوق کا مسئلہ نہیں ہے۔ بابری مسجد کی مسماری نے ہندوستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ اس وقت مرکز میں کانگریس اور اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت تھی، اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے سپریم کورٹ میں یہ ضمانت دی تھی کہ بابری مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس وقت نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھے، اور بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ مسجد کی مسماری روکنے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کر کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ مسجد کی مسماری سے پہلے اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کی طرف سے قانونی چارہ جوئی کرنے والی تنظیموں کا کہنا تھا کہ وہ عدالت کے فیصلے کا احترام کریں گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے وابستہ اسد الدین اویسی،
تو ہم سپریم کورٹ کا پورا یقین کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دے گا۔ جس طرح الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا، رول آف لا کے اوپر اور ایویڈنس کے اوپر، اور یہ ٹائٹل کا ڈسپیوٹ ہے، کوئی پارٹنرشپ کا ڈسپیوٹ نہیں ہے۔
ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، سپریم کورٹ کے دو ہی ممکنہ فیصلے ہو سکتے ہیں، جہاں مسجد تھی وہ زمین ہندوؤں کو دے دی جائے یا مسلمانوں کو، اور یہ فیصلہ آئندہ برس کے اواخر تک آ جانے کی توقع ہے۔ اگر زمین ہندوؤں کو ملتی ہے تو مندر کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ جاتی۔ مسلمان تنظیموں کو اپنے موقف پر قائم رہنا ہوگا۔ ایودھیا میں ایک عالیشان مندر تعمیر ہو جائے گا جس کی تیاری برسوں سے چل رہی ہے۔ یہ فیصلہ اگر 2019 کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بی جے پی کو زبردست سیاسی فائدہ ہوگا، کیونکہ مندر کی تحریک بنیادی طور پر اسی نے چلائی تھی۔ لیکن اگر زمین پر مسلمانوں کا حق ثابت ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ملک کی کوئی حکومت متنازع زمین مسلمانوں کو لوٹانے کا سیاسی خطرہ مول لے سکتی ہے؟ کیا وہاں سے عارضی رام مندر کبھی ہٹایا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو اس کے مضمرات کیا ہوں گے، سیاسی بھی اور امن و قانون کے لحاظ سے بھی؟ اگر بی جے پی کے دور اقتدار میں یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟
بابری مسجد اور رام مندر کا قضیہ، سہیل حلیم کی تھی یہ رپورٹ، اور اسی پر آج کا سیربین تمام ہوتا ہے۔ سیربین کی ایڈیٹر تھی امبر خیری، پروڈیوسر خالد کرامت، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے ایوا مسریا۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، سیربین سننے کا شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
انڈیا کے سپریم کورٹ نے بابری مسجد اور رام مندر کی زمین کی ملکیت کا مقدمہ آج سے روزانہ کی بنیاد پر سننے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی اسپیشل کونسل رابرٹ ملر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے جرمنی کے ڈوئشے بینک سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ لی ہیں تاکہ امریکی الیکشنز کے دوران روس کی ملوث ہونے کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے۔ افغانستان کے انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند تنظیم القاعدہ کے رہنما عمر خطاب ایک سیکیورٹی آپریشن کے دوران مارے گئے ہیں۔ عالمی برادری صدر ٹرمپ پر دباؤ بڑھا رہی ہے کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم نہ کریں۔ ترک صدر نے خبردار کیا ہے کہ یروشلم کا درجہ مسلمانوں کے لیے سرخ لکیر کی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں تبدیلی کی صورت میں اسرائیل سے تعلقات ختم کر سکتے ہیں۔ اور سیرالیون میں ایک پادری کو ملنے والا اب تک کا سب سے بڑا ہیرا نیو یارک میں 65 لاکھ ڈالرز میں فروخت کر دیا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔